گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر نقل فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے.
میں قصور سے بول رہا ہوں, خاور شہزاد میرا نام ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے گھر میں ایک اپنے صحن میں باہر والا لان ہے کافی بڑا, حفاظت کے لیے رات کو کوئی چور وغیرہ یا اس طرح کے کوئی اور آدمی اندر نہ گھسا ہے دوار کھلا کے, تو ان کی حفاظت کے لیے باہر ایک لان میں کتا چھوڑا ہوا ہے چھوٹا. میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو کسی وقت میرے کپڑوں کے ساتھ وہ ٹچ کر جاتا ہے, چھو جاتا ہے, تو کیا وہ جائز ہے یا نماز تو نہیں میری خراب ہوتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. کتا پالنے کی جو اجازت ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اگر چور ڈاکو اس طرح کی چیزوں اس طرح کے نقصان دہ افراد سے یا جو جانور دیگر آ جاتے ہیں تو ان کو بھگانے کے لیے, تو اپنے گھر کی حفاظت کی خاطر اگر کوئی کتا پالتا ہے تو اس کا یہ پالنا جائز ہے.
ٹھیک ہے.
رہا شوقیہ, بعض لوگ پالتے ہیں اپنے ساتھ لٹاتے ہیں, اپنے کمرے میں بھی اس کو لے آتے ہیں, تو وہ شوق ہوتا ہے, تو یاد رکھیں کتا شوقیہ طور پہ پالنا یہ جائز نہیں ہے. اس سے اجر و ثواب میں بھی کمی آتی ہے, اور جس جگہ اس طرح شوقیہ کتے پالے جاتے ہیں یا بے ضرورت جو کتے اگر رکھے جاتے ہیں تو یہ جس کمرے میں ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے.
ٹھیک ہے,
اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے.
صحیح.
البتہ ضرورت کے لیے اگر پالے جا رہے ہیں تو ان کو جس طرح انہوں نے گھر کی
حفاظت
کے لیے ہے تو اس کی اجازت ہے. اب دوسرا جن کا سوال ہے کہ کتا ان کے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتا ہے, جو عام طور پہ پالتو کتے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہل جاتے ہیں, تو وہ قدموں میں لپٹتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں, تو کتا اگر جس کا جسم خشک ہے تو جسم اس کا ہمارے کپڑوں سے یا ہمارے ہاتھ سے یا پاؤں سے اگر ٹچ ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم پہ جو کپڑے ہاتھ یا پاؤں جو بھی جس سے وہ ٹچ ہوگا تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے.
دوسرا, اگر کتا بالفرض گیلا بھی ہے تب بھی اگر وہ کپڑے سے یا ہمارے جسم سے چھو جائے تو جب تک وہ تری ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک ہمارے یہ گیلے کپڑے بھی جو اس کی وجہ سے گیلے ہو گئے وہ ناپاک نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے.
ہاں, اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کتا اگر جیسے بعض کتے ہوتے ہیں یہ تو ان کا پالتو ہوگا تو وہ تو گھر کے اندر ہی صاف ستھرا ہی رہتا ہوگا. نارملی بعض کتے گٹر کے پانی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں سے آ کر اگر یوں کسی کے جسم سے وہ گیلے حالت میں ٹچ ہوں گے تو اب وہ کپڑا وہ بدن ناپاک ہوگا.
ٹھیک ہے.
اب کتے کا جو لعاب ہے تھوک, تو بس اوقات وہ چاٹ رہا ہوتا ہے مالک کے پاؤں ہاتھ وغیرہ, تو آدمی اس سب توجہ نہیں دیتا, تو یاد رکھنا چاہیے کتے کا جو لعاب ہوگا وہ ناپاک ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اگر وہ کپڑے سے یا جسم سے اس کا تھوک لعاب لگے گا تو جسم کپڑا या जिस भी चीज को अब कुत्ते का लुआब लगता है वो चीज नापाक हो जाएगी।
ठीक है,
तो अब इनका जो सवाल था तो उसके मुताबिक अब ये गौर कर लें कि कुत्ते का जिस्म अगर लगा है और खुश्क है या गीला था लेकिन नापाक होना यकीनी तौर पे मालूम नहीं है, तो उसके जिस्म के टच होने से इनके कपड़े या जिस्म नापाक नहीं होंगे। अलबत्ता उसका जो लुआब है, थूक है, वो जिस्म या कपड़े पे लगेगा तो नापाक हो जाएगा।
ठीक है, एक और है शौकिया पालना, उसका हुक्म तो आपने बयान फरमा दिया, लेकिन जो पालते हैं वो कुत्ते को बोसे दे रहे होते हैं, ये मामला क्या, ये एक मुसलमान को जेब देते हैं अंदाज को अपनाए?
मुसलमान को चाहिए कि जिस चीज की जितनी एक शरीयत मुताहरा ने एक हद रखी है उसी हद और एतदाल के अंदर रहे। प्यार करना है तो अपने बच्चे को
सुलाने के भी मामूलात होते हैं और बहुत सारी इस तरह की ऐसी चीजें जो इंसानों के साथ होती है,
जो इस तरह अपने साथ लिटाते बिठाते अपने गोद में बिठाते अपनी गाड़ियों में भी बाजों का रख लेते हैं, तो वो कुत्ते को जिस तरह इंसान अपने बच्चे को दबोचता है प्यार करता है इस तरह वो कुत्ते के साथ मामलात करते हैं, तो ये जहन में रखें कि ये कोई मुनासिब और अच्छा काम नहीं है।
ठीक है,
कोई भी शख्स जो सलीम तबा होगा वो इस तरह के जानवर के साथ इस तरह के मामला को पसंद नहीं करेगा।
ठीक है,
दूसरा एक है जो कुत्ते का जो लुआब है थूक है वो जब इस तरह कुत्ते को जो आदमी शफकत देगा तो कुत्ता भी उसका रिप्लाई फिर वो चाट कर जबान वगैरह से दे रहा होता है।
ठीक है,
तो जबान से जिस हिस्से को वो चाटेगा वो हिस्सा नापाक हो जाएगा।
ठीक है, पर ये भी आप वज़ाहत फरमा दें कि आपके जवाब में जानवर के साथ जुल्म ज्यादती की तरकीब नहीं दी जा रही, इसको उलट ना ले लेंगे तो
जुल्म ज्यादती एक अलग चीज है। किसी भी चीज का जो एक एतदाल है
जी जी,
उस एतदाल में रहना चाहिए।
ठीक है,
हमारी शफकतों मोहब्बतों के मोहताज हमारे अपने बच्चे हैं, बसों का जो इस तरह जानवरों पे बहुत ज्यादा शफकत करने वाले जो लोग देखे गए तो अक्सर उनके अपने घर वाले इन शफकतों से महरूम होते हैं।
ठीक,
कुत्ते पे इतना खर्च करेंगे जितना अपने बूढ़े वालदेन पे भी खर्च नहीं करेंगे। हालांकि बूढ़े वालदेन पर खर्च करना एक तो सआदत है और बसा औकात अगर वो कमाने के लायक ना रहे तो अब उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना हस्ब इस्तेआत ये इसके ऊपर वाजिब भी होगा।
ठीक है,
जबकि उनके अपने पास कोई ऐसा मालो असबाब ना हो जिसको बेच कर वो अपने खाने पीने और जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकें।
ठीक है,
इस तरह बहुत सारे मामले हैं, हमें एतदाल में रहना चाहिए और शरीयत मुताहरा की नज़र में किसी भी जानवर को बिला जरूरत बिला हाजत ईजा नहीं पहुंचाएंगे। जो मूजी जानवर हैं उनको तो कत्ल किया जा सकता है जैसे सांप बिच्छू वगैरह, लेकिन नॉर्मल जो जानवर हैं जैसे कुत्ते बिल्ली
जी जी,
तो इनको बिला उजर बिला जरूरत कत्ल ना किया जाए, इनको तकलीफ ना पहुंचाया जाए।
ठीक है,
लेकिन तकलीफ ना पहुंचाने का ये मतलब नहीं है कि अब उनको गोदों में बिठाया जाए,
सही
ऐसा भी नहीं है।
ठीक है,
एतदाल होना चाहिए।
ठीक है, अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए, शरीयत के अहकाम पर अमल करने का जो जज्बा है वो हम सबको अता फरमाए। कॉल दीजिए।
हाँ, मेरा मतलब ये है कि हमारा मकान बिका है ना, मतलब वालदा का अपने इलाके के अंदर, तो हम छह भाई थे, दो घंटे काल हो गया, अब चार माशाल्लाह भी है, तो वालदा जो ना साहब मतलब मकान रखकर एक भाई को अच्छा देना चाह रही है, तीन को नहीं देना चाह रही है वो ना, तो ये मालूम करना था कि वो जो हमारे वालिद की प्रॉपर्टी है वो वालदा अपने हाथ में रख सकती है या भाइयों का हक मतलब कानूनी उसकी जायज बनता है?
जी हजूर, विरासत का तकरीबन हर घर का मसला।
देखिए, इसमें जब इनके वालिद का जो मकान है तो वालिद के मतरू का मकान जो उन्होंने उनकी मिल्क में था और इंतकाल कर गए तो अब वो मकान हो गया विरासत।
ठीक है,
ठीक है, अब जो उनपे अगर कर्जा था तो कर्ज की अदायगी की जाए, वसीयत की थी तो एक तिहाई वसीयत उसके अंदर से निफास किया जाए, उसके बाद जो बचता है तो फिर जो बेटे बेटियां और जो ये इनकी वालदा हैं जो बीवी होने की हैसियत से वो आठवें हिस्से की हकदार होंगी। तो अब वालदा का ये जो इनके सवाल से वाजे हो रहा है कि वालदा वो वर्षा में उनका हक तकसीम नहीं करना चाह रही, एक को दे रही और बकिया को नहीं दे रही, तो सब अपने अपने हिस्से के मुताबिक हकदार हैं, किसी भी तौर पे चाहे वालदा हो उनको यह हक हासिल नहीं है कि बच्चों को विरासत में वालिद की विरासत में मिलने वाले माल को देने में मतलब वो रुकावट डालें और उनको उनका हक ना अदा करें और ये कहें कि जाओ तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो इस तरह वालदा नहीं कर सकती। बच्चे अपने अपने हिस्से के मुताबिक उस मकान में अजरुए विरासत वो हिस्सेदार हैं।
ठीक है,
तो वालदा को चाहिए इस मामले को दारुल इफ्ता अहले सुन्नत کی طرف بھیجیں،
ٹھیک ہے،
بلکہ خود اپنے بچوں کے ساتھ اگر دارالافتاء اہل سنت ان کے علاقے ہیں، شہر میں ہے، تو وہاں بالکل رجوع کریں، یا جہاں دارالافتاء اہل سنت کی سہولت نہیں ہے تو اپنے شہر کے جو سنی صحیح العقیدہ مفتی، جو باقاعدہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ جن کا ہے، ان سے رجوع کریں، تو جو وراثت کے مطابق بیٹے بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ معلوم کریں اور ان کے مطابق مکان کی تقسیم کاری ممکن ہو تو کریں۔
اچھا، یہ جو صورتحال ہے، آپ تو ماشاءاللہ دارالافتاء میں تقریباً پیش آتی ہے، یعنی بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ایسی صورت میں جس کو حق نہیں دیا جا رہا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اگر والدہ سے یا پھر بڑے بھائی سے طلب کرتا ہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے اور وہ نہیں دے رہے اور ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسا گھما دیا جاتا ہے کاغذوں میں کہ بندہ مانگنے کے قابل نہیں رہتا، ورنہ ملتا ضرور ہے کہ جب ہے تو پھر سب ہی کا حق بنے گا، جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو جب اس کو مل رہا ہے تو اس کو بھی ملے گا، لیکن کوئی ایسی ترکیب یا گیم جس کو کہہ لیں کی جاتی ہے کہ وہ خود ہی بےچارا مایوس ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں اگر وہ مانگتا ہے، کیا یہ بڑے بھائی کا یا اپنی والدہ کا یا دیگر بہن بھائیوں کا نافرمان کہلائے گا، یا اس نے اپنے حق کو طلب کیا؟ ٹھیک ہے،
اپنے
اور اس کے ساتھ اس وجہ سے جو قطع تعلق ہی کر دی جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا، یا بالخصوص بہن ہے، اس نے مانگ لیا اور اپنا حق ہی مانگا تھا، دیا بھی نہیں، اوپر سے مانگنے کی وجہ سے یا تو قطع تعلق ہی کر لی، یا پھر اس کے ساتھ وہ معاملات نہ رہے جو پہلے رہتے تھے، تو یہ سارے طریقہ کار یہ کیا ہیں؟
دیکھیں، اس میں جو بھی حقدار ہے، چاہے وہ چھوٹا بھائی ہو یا بہن ہو، اگر تو اس کی شادی ہو گئی ہو، تو بہنوں کی شادی ہو جانے سے بھی ان کا حق وراثت ختم نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
تو اس حوالے سے اگر بہن مطالبہ کرتی ہے یا بھائی مطالبہ کرتا ہے، اور عام طور پہ مطالبہ کرنے والا آدمی جب ضرورت مند ہوتا ہے تبھی مطالبہ کرتا ہے، ورنہ تو نارمل اسی مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو جب کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا یہ مطالبہ چونکہ شریعت کے دائرے میں ہی ہے، وہ اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کرے تو بالکل وہ آپ کو اذیت پہنچا سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنے حق ہی کا مطالبہ کر رہا ہے تو اب اس کو اس کا حق ادا کیا جائے، اس کے اس عمل سے، مطالبے سے رشتہ داریاں کاٹ دینا، قطع تعلقی کر دینا، یہ جائز نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ جو کسی کی ایک بالش بھر زمین بھی دبائے گا نہیں دے گا، تو ایک روایت کے اندر فرمایا گیا کہ وہ زمین کی اتنی مقدار ساتوں زمین تک، یعنی اگر کسی کے مکان پہ کسی نے 120 گز کا اگر مکان ہو تو اس پہ اس نے قبضہ کر لیا، تو اس حدیث کا خلاصہ گویا یہ بنے گا کہ 120 گز یہ ساتوں زمین نیچے تک کا حصہ، یہ سب بروز قیامت اس کے گلے کے توک بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں فرض کریں کہ ہم 50-60 کلو کی کوئی بوری بھی اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتے، تو
پھولوں کا ہار بھی نا زیادہ
نہیں پہنے
جانا شروع ہو جاتی ہے،
تو اب اس صورت میں کہ جب کسی کا 120 گز کی زمین، یا اگر وراثت کی روح سے لے لیں، ایک وارث کے حصے میں بالفعل 25 گز زمین آ رہی ہے، اب نہ اس کو زمین مل رہی ہے نہ اس کا عوض قیمت کی صورت میں مل رہا ہو، اب اس کو دیگر ورثہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس صورت میں اس وعید کو سامنے رکھیں کہ بالش بھر زمین بھی اگر کسی نے کسی کی دبائی ہوگی تو زمین کا اتنا حصہ نیچے ساتوں زمین تک، یہ حصہ اس کے گلے میں توک بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ تو آدمی کس طرح اپنے چھوٹا سا بوجھ، زیادہ کم وزن والا سامان بھی اپنے سر پہ زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا، تو توک بنا کے ڈال دینے کی صورت میں، وہ بھی ساتوں زمین تک کا اتنا وزن، تو کیسے برداشت ہوگا؟ تو اس لیے حق دار کو اس کا حق ادا کیا جائے، اور اس کے حق ادا کرنے میں ٹال مٹولی سے کام نہ لیا جائے۔ ظلم کی بسا اوقات انتہا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بیچارہ حق دار کے ساتھ جو آپ نے کہا گیم کھیلا جاتا ہے، کاغذات میں نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور اب وہ قانونی طور پہ گویا دوسرا جو وارث ہے وہ لے نہیں پائے گا۔
ٹھیک ہے،
خیر دنیا میں اگر آپ نے کوئی ایسی چال بازی کر لی ہے ڈاکومنٹس وغیرہ میں تبدیلی کے ذریعے، کہ جس کی وجہ سے ایک حقدار یقینی طور پہ اپنا حق رکھتا تھا لیکن وہ حق وصول نہیں کر پائے گا، تو قیامت کا دن تو ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ یہ روز جزا کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو فیصلے کا دن ہے، تو وہاں ایک ایک چیز کا فیصلہ ہو جائے گا، تو کیا کیا دبایا تھا، کیا کیا چھپایا تھا، وہ سب چیزیں اس وقت آیا ہو جائے گی، اور اس وقت صاحب حق کو اب حق کی ادائیگی کس طرح کر پائیں گے؟ تو اس وقت تو کوئی 20-25 گز جو زمین بنتی تھی کہاں سے لائیں گے؟ یہ زمین و آسمان سب فنا ہوں گے، تو اب وہاں تو پھر اپنے اعمال کے ذریعے سے ہی حق کی ادائیگی ہوگی، کہ اپنے نیک اعمال دے دیے جائیں گے، اس کے حق کے بدلے میں، اور اگر اپنے نیک اعمال اتنے نہ ہوئے کہ اس کے حق کی ادائیگی پوری ہو پائے اور وہ معاف بھی نہ کرے تو پھر یہ ہوگا کہ اس مظلوم کے صاحب حق کے گناہ اس کے اوپر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔
دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو کہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور نہیں دیتے، اور وہ دینی احکام پتہ ہونے کے باوجود جرات کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ان کے پاس، وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں گیم کھیلتے تو نہیں، کھیلی جاتی ہے ان سے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے میں تو باپ کے ساتھ میں ہی کام کرتا تھا، میرے ہی زیادہ پیسے لگے ہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس طرح کے معاملات۔ تو ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ یہ خود فیصلے کرنے کے باوجود کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، بتائیں اس کو ساری صورتحال، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اب بتائیے کہ یہ میرا ہی ہے یا مجھے تقسیم کرنا ہے، یا پھر یہ خود ہی فیصلہ ان کا ٹھیک ہے، گھر کی بات ہے، گھر کے اندر رہنی چاہیے۔
اس طرح دیکھیں، اپنے طور پہ اگر سارے ہی فیصلے کرنے لگ جائیں، یعنی ہر شخص عقل کل اگر اپنے آپ کو سمجھے گا، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولان اسلام کو کیوں بھیجا؟ ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو سارے انسان جانور تو نہیں ہے، عقل مند ہی ہے، لیکن ہر شخص کی عقل کامل طور پہ اس کو ہدایت نہیں کرتی، ڈنڈیاں لگ جاتی ہیں، آدمی کو پتہ بھی چلتا ہے، نفس بھی ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہماری ہدایت کے لیے جس طرح انبیاء و رسول کو بھیجا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو اسی طرح اب انبیاء کرام کا سلسلہ تو موقوف ہو چکا، ختم نبوت کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ مکمل ہوا۔ تو اب جو علماء ہیں، جو علماء علم دین ہیں، وہی اس امت کی اب رہنمائی کر رہے ہیں، تو اس لیے انہیں سے اب رابطہ کیا جائے کہ قرآن و حدیث میں ہمارے اس میٹر کا، گھریلو معاملہ اب وراثت کا ہے، اس میں ہمارے لیے شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ ہمارے وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو بس اوقات ایک آدمی حق دار ہوتا ہے، اس کو محروم کیا جا رہا ہوتا ہے، بس اوقات ایک ناحق شخص کو حق دار بنا کر شامل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں منہ بولا بیٹا، جو لے پالک بھی جس کو کہتے ہیں ایڈاپٹ کیا ہوا بچہ، اس کو بھی وراثت میں بعض لوگ حصہ دار سمجھتے ہیں، حصہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا حصہ وراثت میں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے۔
اچھا، اسی طرح بچے کو کسی نے آگ کر دیا، بچہ والے ستاتا تھا، نافرمان تھا، اس کو آگ کر دیا، آگ کے اسٹیمپ پیپر بنا دیے، اب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ وراثت میں اب اس کا حق نہیں ہے، والد کا
کرتے اس لیے کہ اس کو وراثت میں نہ دیں۔
تو اب جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو دیگر بیٹوں کے بعد وہ پیپر ہوتا ہے قانون آگ نامہ، تو اب وہ اس بیچارے کو جو حصہ وراثت میں جو حقدار ہے، اس کو اس پیپر کی وجہ سے وہ محروم سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس شریعت مطہرہ کی نظر میں اس آک نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ٹھیک ٹھیک۔
جس طرح دیگر بچے وہ حصہ وراثت میں حقدار ہیں، اسی طرح یہ آک کیا گیا بچہ بھی وراثت میں حقدار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو ایزا پہنچانے کی وجہ سے یہ خود بچہ انتہا درجے کا گناہگار ہوگا، لیکن وراثت کے قوانین میں ایسے بچے کو، ایسے لڑکے کو وراثت سے محروم نہیں کیا گیا۔
ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے لے پالک کے حوالے سے وراثت کا تھوڑا سا تذکرہ کیا، سوال بھی یہ کہ کیا خود اپنے بچے کو کسی کو دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو پالیے؟
اپنا بچہ، جیسے بس اوقات بھائی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بہن کے ہاں نہیں ہوتی، تو اپنے بچے کو یوں اپنے بھائی یا بہن یا کسی بھی قریبی عزیز کو جو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر تو جواز ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک کہ دینا جائز ہے۔ لیکن ایک غلطی یہاں یہ کی جاتی ہے کہ جب دے دیا تو اب یہ اس بچے کو دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ اب یہ گویا اب رشتہ ختم، اور دوسرا جو شخص لے رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میرا بیٹا بن گیا،
ٹھیک ہے،
جس طرح جینین بیٹا ہوتا ہے حقیقی، تو یہ اس طرح سمجھتے ہیں، ولدیت کے کالم میں اس بچے کے اپنا نام کا اندراج کر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو جو پرورش کرنے والا ہے وہ اپنا نام اس بچے کی ولدیت میں شامل نہیں کر سکتا، اصل باپ ہی کا نام اس کی ولدیت میں رہے گا، چچا اپنا نام نہیں ڈال سکتا، اپنے بھائی ہی کا نام ڈالے گا،
ٹھیک ہے۔
اسی طرح جو پھوپا ہے وہ اپنا نام نہیں ڈال سکتا، وہ اپنے بیوی کے بھائی کا ہی نام، جن کا وہ بچہ تھا، باپ کا ہی نام ڈالے گا۔ تو اسی طرح بس اوقات یہاں ایک پرابلم یہ بھی آ جاتی ہے، جیسے بچے کو لیا بھائی نے، اپنے بھتیجے کو کسی چچا نے ایڈاپٹ کیا ہے، تو چچی جو اس کو پرورش کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ چچی حقیقی ماں کی طرح نہیں ہوتی.
صحیح.
پردہ ہے جب تک بچہ نابالغ مراہق سے نیچے عمر کا ہے تو اس وقت تک تو پردے کے احکامات کا معاملہ نہیں ہوگا, لیکن جب یہ مراہق ہو گیا, قریب بلوغ ہو گیا یا بالغ ہو چکا ہے تو چچی اور اس بچے کا پردہ رہے گا.
ٹھیک.
یہ الگ بات ہے کہ اگر چچی کا دودھ اس بچے نے پی لیا ہے, بس اوقات کسی کا لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اور لڑکے کی نعمت نہیں ہوتی تو یوں بھی لڑکا لے لیا جاتا ہے, تو اب اگر کسی خاتون نے یوں اس بچے کو 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر اپنا دودھ پلا دیا تو رضاعت کا رشتہ, دودھ کا رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے یہ اس دونوں کے درمیان ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ بنا, لیکن یہ حقیقی پھر بھی نہیں ہے. عذر وراثت یہ حقدار بچہ نہیں بنے گا, لیکن حرمت نکاح کے حوالے سے جس طرح سگا بیٹا وہ ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا, تو اسی طرح اس بیٹے کا بھی جو دودھ پینے والا تھا اس کا بھی اس عورت سے, بلکہ اس عورت سے جتنی بچیاں ہیں ان سب سے نکاح نہیں ہو پائے گا. تو بس اوقات یہ احتیاطیں نہیں کر پاتے, اور کچھ سمجھدار ہوتے ہیں جو علم علماء کے سے تعلق رکھنے والے ہیں, تو باقاعدہ پھر ان سب چیزوں کے شرعی احکامات بھی پوچھتے ہیں تاکہ آگے چل کر بہت سارے مسائل ایسے نہ ہو جائیں کہ اس بچے کو پالا بھی بڑا بھی کیا, پردے کے احکامات وہ اپنی جگہ تبدیل تو نہیں ہو سکتے. تو شروع میں ہی یہ ساری معلومات لے لی جائے کہ کس طرح سے چچی اور بھتیجے میں پردہ ختم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح پھوپھی کو بیٹی دے رہے ہیں تو اب وہ پھوپا کے لیے تو نامحرم ہوگی, اب کون سی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جس میں پھوپا اور اس بھتیجی کے درمیان کو رشتہ حرمت کا ایسا آ جائے کہ پردے کے معاملات میں آسانی ہو
جائے.
بلوغت
کے بعد ایک کال حیدرآباد, مفتی نوید رضا صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں, چلائیے.
مجھے معلوم کرنا ہے شرعی فقیر کسے کہتے ہیں اور کب تک وہ رہے گا, یہ مطلب.
جی حضور, شرعی فقیر کسے کہتے ہیں, کب تک رہے گا؟
شرعی فقیر جب تک غنی نہیں ہو جاتا شرعی فقیر رہے گا, اور شرعی طور پر شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو. بقدر نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس اپنی حاجت سے زائد سامان نہ ہو یا کوئی اور مال وغیرہ نہ ہو. جس کے پاس اپنی حاجت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہے وہ غنی ہے, شرعی فقیر نہیں ہے.
مفتی صاحب نے جیسے فرمایا معاف ہے اور نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی, تو اس میں مراد یہی ہے کہ اگر درہم سے کم مقدار میں کوئی ناپاکی نجاست لگی ہو تو اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی.
اچھا.
تو معافی کا معنی یہی ہے کہ نماز ہو جائے گی, یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناپاکی ناپاک نہیں ہے.
کرنا ضروری ہے
اس کو, اگر جب کپڑے دھونے کا مرحلہ آئے گا تو کپڑے دھونے کے وقت اس کو پاک کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
لیکن نماز پڑھنے کے حوالے سے, نماز کی ادائیگی ہونے کے حوالے سے معاف ہونے کا یہ معنی ہے, جو اگر یہاں اگر کسی کے سمجھ میں آتا ہے تو وہ یہی ہوگا کہ نماز ادا ہو جائے گی, لیکن ایسی ناپاکی جو درہم سے کم مقدار میں بھی لگی ہو اس کا دھونا سنت ہے.
ٹھیک ہے.
اور ایسی صورت میں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو کراہت آئے گی, نماز ہو جاتی ہے, نماز کو دہرانا واجب نہیں ہوتا.
ٹھیک.
لیکن وہ کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ضرور ہے.
ٹھیک.
اس حصے کو جب کپڑے آپ پورے دھوئیں گے تو اس وقت پہلے اس کو پاک کر لیں گے, اور اس کے بعد پھر جو نارمل کپڑے دھلتے ہیں اس میں ڈال دیا جائیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا مفتیان کرام سے سوال ہے, عشور کی جو ترکیب ہوتی ہے یہ کس پہ واجب ہے, اور ایک حقیقی مالک ہوتا ہے, ایک ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے اس نے زمین, کیا جو عشور بنے گا کیا اصلی مالک ہی اس کو عشور نکالے گا یا جو ٹھیکے پہ لی ہوئی اس نے عشور نکالنا ہے؟ جی اس سے پہلے عشور ہوتا کیا ہے یہ بھی بتا دیں, کیونکہ کئی ناظرین کو شاید معلوم نہ ہو, پھر آگے جو سوال کیا گیا.
عشور جو ہے شرعی طور پر یہ پیداوار کی زکات ہے, جس طرح مال کی زکات ہے 2.5% دی جاتی ہے, مال کا 40واں حصہ دیا جاتا ہے, اسی طرح زرعی زمین سے جو پیداوار حاصل کی جاتی ہے اس پیداوار کی زکات کا نام عشر ہے. تو اب اگر وہ پیداوار آسمانی پانی سے حاصل کی جاتی ہے, بارش کے پانی وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے, تو اس میں پورا عشر واجب ہے. اور اگر پانی خرید کے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے یا کسی اور ذریعے سے پانی لاد کر لایا جاتا ہے, جس طرح پہلے خچروں پر اور گدھوں پر پانی لاد کے لایا جاتا تھا پھر کھیتی کو سیراب کیا جاتا تھا, تو ان ایسی کھیتیوں میں پیداوار کا نصف عشر یعنی 20واں حصہ دیا جائے گا. اور آج کل خیر لاد کے تو پانی نہیں لایا جاتا, پانی خریدا جاتا ہے. اگر پانی خرید کر کھیتی کو سیراب کیا ہے تو پھر نصف عشر دیا جائے گا, اور اگر پانی بغیر خریدے ہی ملا ہے, جس طرح عمومی طور پر نہروں کا پانی بغیر خریدے ہی ملتا ہے, یوں ہی بارش کا پانی بغیر خریدے ملتا ہے, اس پانی سے اگر کھیتوں کو سیراب کیا ہے تو پھر پورا عشر دینا ہوگا, یعنی دسواں اپنی پیداوار کا دسواں حصہ دینا ہوگا. تو اب یہ جو عشر ہے یہ واجب ہے, اور اس شخص پر واجب ہے جو پیداوار کا مالک ہے, چاہے وہ زمین کا مالک ہو یا نہ ہو, جو پیداوار کا مالک ہے اس پر عشر واجب ہے. اب اگر جو کاشتکار ہے اس نے مالک زمین سے زمین بٹائی پر لی ہے, جس کو مزارعت بھی کہتے ہیں, کہ جو بھی پیداوار ہوگی وہ آدھی مالک زمین کی ہوگی اور آدھی کاشتکار کی ہوگی, تو اس صورت میں تو استحسانن دونوں پر عشر بانٹ دیا جائے گا, جس نے جتنی پیداوار لی ہے اتنا ہی وہ عشر ادا کرے گا. اور دوسری صورت ہمارے یہاں ٹھیکی کی ایک رائج ہے, وہ یہ ہے کہ مالک زمین پیداوار میں حصہ دار نہیں ہوتا, بلکہ پیداوار میں حصہ دار نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی زمین کی ایک معین اجرت لیتا ہے, اور معین اجرت لے کر وہ فارغ ہو جاتا ہے, اور کاشتکار جو ہے اس زمین پر کاشتکاری کرتا ہے, اور جو بھی اس پر پیداوار ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کاشتکار کی ہوتی ہے. تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ پورا جو عشر ہوگا وہ کاشتکار کے اوپر ہوگا, مالک زمین پر نہیں ہوگا, کیونکہ مالک زمین زراعت کے اندر حصے دار نہیں ہے.
اچھا حضور, میسیجز بھی کچھ ہم آپ سے لیتے ہیں کہ جائز نماز دھونے کے بعد کیا اس کا پانی نالی میں ڈالا جا سکتا ہے, جیسے عموماً نالیوں میں گٹر لائن میں بہا دیا جاتا ہے؟
جائے نماز دھونے کے بعد نالی میں پانی بہایا تو جا سکتا ہے, لیکن یہ دینی طور پر ایک معظم چیز ہے, اور جو بھی ہماری دینی معظم چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کا بطور خاص ادب رکھا جاتا ہے. تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ نالی میں اس کا پانی نہ بہایا جائے, لیکن بالفرض اگر کسی نے نالی میں پانی بہایا تو گناہ گار نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, ایک اور میسج ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے کہ اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز ہے یا پیرنٹس کی اجازت لینا ضروری ہے؟
اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز ہے, اور اس کے لیے پیرنٹس کی نہیں والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن جس طریقے سے آج کل پسند کی جاتی ہیں, شادیاں کی جاتی ہیں, اور بے راہ روی کا لوگ شکار ہیں, یہ سراسر ناجائز ہے. کہ جس طرح عشق مجازی کیا جاتا ہے اور لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں, بے پردگیاں ہوتی ہیں اور بے شمار ناجائز کام ہوتے ہیں, تو یہ شرعاً حرام ہے اور گناہ کا کام ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر پسند کی شادی کی جاتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, کہ کسی لڑکی کو پسند کیا اس کے حسب و نصب کی بنا پر اور دینداری کی بنا پر, اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا, اور اس کے لیے والدین کو راضی بھی کیا اور والدین راضی بھی ہو گئے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر والدین کو ناراض کر کے اپنے طور پر نکاح کر لیا تو شرعی طور پر نکاح منعقد ہو جائے گا, لیکن بہرحال والدین کی ناراضگی کا گناہ اس کے سر ہوگا.
اور معاشرے میں بھی اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا, اس سے بچے مناسب کہلائے گا. جی ایک اور کال چلائیے.
محمد نذیر بات کر رہا ہوں پاک شریف سے. یہ جنازے کے جو فوتگی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کیا اس کو فوری رکھ دینا چاہیے, یا کچھ رشتے دار دور ہوتے ہیں جو دو چار گھنٹے میں پانچ چھ گھنٹے میں آ سکتے ہیں, ان کا انتظار کر لینا چاہیے؟
نماز جنازہ ادا کرنے میں اور میت کی تدفین کے معاملے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے. تو اب جب نماز جنازہ بھی ادا کر لی گئی تو اب تدفین کے معاملے میں انتظار نہیں کیا جائے گا. چار چار پانچ پانچ گھنٹے تک جیسے سوال میں کہا, بس اوقات بہت دیر تک بھی میت کو رکھا جاتا ہے, تو یہ میت کے لیے اذیت والا معاملہ ہے. بس اوقات مریض یا میت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے, اس کا جسم باڈی ایسی ہوتی ہے کہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اب اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی, پھٹنا شروع ہو جائے گا, یا زخمی تھا تو اس کا بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں ہمیں میت کا حق یہ ہے کہ جلد از جلد اب اس کی تدفین کر دیں. جس کو آنا تھا وہ آ کر اس مردے کو پھونک مار کے زندہ تو نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے,
صرف چہرہ ہی دیکھے گا. چہرہ دیکھنے کا جو معاملہ آج کل جیسے کیمرے موبائل ہیں, تو اس نے بھی مسئلے کو آسان کر دیا. آپ اس کی ویڈیو بنا لیں اس کے چہرے کی, جب وہ آئے گا تو اس کو دکھا دیں گے بھائی یہ چلا گیا دنیا سے. اب اس کے لیے سالے ثواب ہی زندہ افراد کی طرف سے جو مفید اور کام آنے والی چیز ہے وہ سالے ثواب ہے. کسی کا مردے کو آگے دیکھ لینے سے مردے کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمارے اس عمل سے تو بہت سارے معاملات میں لوگ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. اب صرف چند افراد کے لیے پانچ دس گھنٹے جب میت کو روکا جائے گا, تو جو بیچارے پہلے سے آئے ہوئے ہیں اب وہ جانا بھی چاہ رہے ہیں تو نہیں جا سکیں گے,
ٹھیک ہے,
چلے گا تو باتیں بنیں گی, تو بہت سارے معاملات اس سے ڈسٹرب ہوں گے. تو طریقہ جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو جلد از جلد نماز جنازہ ادا کی جائے, اور جب جنازہ ادا کر لیا تو اب بلا تاخیر اس کو تدفین کے مراحل سے گزاریں.
جب کوئی معظم دینی ہے اور نیک آدمی اور نیک لوگوں کے جنازوں بھی بابرکت ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں, اور لوگ دور دراز سے سفر کر کر آتے ہیں, اور جو لوگ رکے ہوئے ان کو بھی کوئی تکلیف ظاہر نہیں ہے, ان پتہ ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ ہوگا تو یہ تاخیر ہوتی ہے, کیا اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ حکم شریعت
جل از جل تدفین,
جی
یہ تو اپنی جگہ رہے گی,
ٹھیک ہے,
کوئی مصلحت آئے تو اس مصلحت کے اعتبار سے تاخیر کی گنجائش ہوگی, لیکن اصل سنت یہ ہے کہ جل از جل تدفین کی جائے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
محمد سلیم اشرفی اتاری, مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا بلی گھر میں پال سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائی.
ایک میسج آیا, طوطا پال سکتے ہیں, تو دونوں کا بتا دیں.
بلی یا طوطا یا اس طرح کے جو بھی پرندے حلال ہوتے ہیں ان کو گھروں میں پالا جا سکتا ہے, لیکن ان چیزوں کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم نے کوئی چیز پالی ہے تو اب ان کی غذا,
ٹھیک ہے,
جب ہم اب کو اپنے ہینڈ اوور کر رہے ہیں, ذمہ داری ساری لینا چاہ رہے ہیں, تو اب وہ ساری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اذیت نہیں پہنچائیں گے,
ٹھیک ہے,
اور اس کو اس کی غذا پر وقت اس کو ملتی رہے,
ٹھیک ہے,
یہ نہیں کہ اس کو بھوکا رکھا جائے,
صحیح,
تو پالنا جائز ہے, رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلائی.
سوال یہ ہے کہ تہجد کا فکس ٹائم کیا ہے؟
جی نبی صاحب ارشاد فرمائیے کہ تہجد کا فکس ٹائم کیا ہے.
تہجد کا فکس ٹائم تو نہیں ہے کوئی بھی, البتہ اس قدر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں, سو کر جب اٹھیں گے تو تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا,
ٹھیک,
اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ رات کے آخر میں تہجد کو پڑھا جائے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
بول رہا ہوں جڑا والا سے. میرا یہ سوال ہے کہ کون سی مچھلی کھانی چاہیے اور کون سی نہیں کھانی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بغیر چھلکے کے ہوتی ہے وہ مچھلی نہیں کھانی چاہیے.
اب مچھلی جو بھی ہے وہ حلال ہے, چاہے وہ چھلکے والی ہے یا بغیر چھلکے والی ہے,
ٹھیک ہے,
اور یہ شاید کسی نے ان کو غلط بات بیان کر دی کہ بغیر چھلکے والی مچھلی حلال نہیں ہے. عمومی طور پر علاقے کے اعتبار سے یوں ہی ایٹموسفیئر ماحول کے اعتبار سے مچھلیوں رکھ پڑتا ہے. عمومی طور پر جو دریائی مچھلی ہوتی ہے وہ چھلکے والی ہوتی ہے, اور جو سمندری مچھلی ہوتی ہے اس پر چھلکا وغیرہ عمومی طور پر نہیں ہوتا,
ٹھیک,
تو مچھلی بہرحال حلال ہے, جن سے مچھلی سے کوئی بھی چیز ہو, یعنی مچھلی کی جن سے جو بھی ہو وہ حلال ہے, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرمت نہیں ہے.
ٹھیک جی, ایک اور کال چلائیے.
میرے دوست کا اس کی سیلون کی دکان ہے, تو پتہ یہ کرنا تھا کہ اس میں کون سا عمل جائز ہے اور کون سا جو ہے نا وہ ناجائز ہے.
سیلون کی جو شاپ انہوں نے کھولی ہے,
شاپ نائی
کی, اب یہ نائی کی دکان حج جام کی, اس کو تو اس میں بال کاٹنا یہ جائز ہیں, داڑھی مونڈنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ ناجائز ہے, اور جو کام ناجائز ہو اس کی اجرت بھی ناجائز ہوا کرتی ہے. تو اب بہت سارے کام اس میں جائز بھی ہوتے ہیں ناجائز بھی ہوتے ہیں, تو یہ بالکل واضح سی بات ہے. اگر مرد کے داڑھی کے بال کاٹے جا رہے ہیں تو ناجائز ہوگا, کوئی اگر لڑکیوں کی طرح بال لمبے کر رہا ہے اور یہ کٹنگ کروا رہا ہے اور لمبے لمبے سے بال رکھوا رہا ہے, تو اس گناہ کے کام پہ اس کی مدد نہ کی جائے. ہاں اگر کوئی زلفیں بنوا رہا ہے یا بالوں کو چھوٹا کروا رہا ہے یا گنجا ہو رہا ہے, تو یہ بلا شبہ جائز کام ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.